السلام علیکم۔ پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
پاکستانی طالبان کمانڈر عمر نرے عرف خالد خراسانی افغانستان میں ڈرون حملے میں مارا گیا۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہلاکتوں اور کشیدگی کے بارے میں پاکستان کے سیکرٹری خارجہ کی یورپی ممالک اور سلامتی کونسل کے مستقل رکن ملکوں کے سفیروں کا بریفنگ۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیل کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
بھارتی کشمیر میں تشدد میں مزید 2 افراد ہلاک، حفاظتی دستوں کی زیادتیوں پر مقامی آبادی برہم۔ صوبائی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے طاقت کا غیر ضروری استعمال کرنے پر انہیں متنبہ کیا۔ میں ہوں یوسف جمیل، سیرین سے رپورٹ آیا چاہتی ہے۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، عراق میں کم از کم 12 افراد اس وقت جاں بحق اور 11 سے زیادہ زخمی ہو گئے جب بغداد کے ایک شمالی چوکی پر ایک خودکش بمبار نے اپنی کار دھماکے سے اڑا دی۔ اور افغانستان میں امریکی فورسز کے لیے طالبان سے نمٹنے کے نئے قواعد و ضوابط مرتب کیے گئے ہیں، اور جنرل جان نکلسن نے کہا ہے کہ وہ امریکی فوجیوں کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ افغان ہم منصبوں کو زیادہ سے زیادہ معاونت فراہم کریں۔ اور اقوام متحدہ کی ثالثی والی عدالت نے منگل کے روز بحیرہ جنوبی چین پر بیجنگ کے دعوے کو مسترد کر دیا ہے، جس کے بعد عدالت کے فیصلے سے ناراض چین اور اس پر خوش فلپائن اب باضابطہ مذاکرات پر نظریں لگائے ہوئے ہیں۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ عمر نرے، جو الیاس خلیفہ عمر کے نام سے بھی مشہور تھا، افغانستان میں ایک ڈرون حملے میں ہلاک ہو گیا ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستانی فوج کے مطابق افغانستان میں ایک حالیہ ڈرون حملے میں کلدم تحریک طالبان پاکستان کا ایک اہم کمانڈر عمر نرے عرف خالد خراسانی مارا گیا ہے۔ فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوا نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ افغانستان میں بین الاقوامی افواج کے کمانڈر نے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل رائل شریف کو بدھ کو ٹیلی فون کر کے تصدیق کی کہ ڈرون حملے میں عمر نرے عرف خالد خراسانی مارا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ عمر نرے 2014 میں پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملے کا مرکزی منصوبہ ساز تھا، اور پاکستانی عہدیدار یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ سرحد پار افغانستان میں موجود ہے جہاں سے وہ حملوں کی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ افغانستان کے صوبہ ننگرہار میں رواں ہفتے ڈرون سے شدت پسندوں کو نشانہ بنایا گیا، جس میں پاکستانی عسکریت پسند بھی شامل تھے۔ اس حملے میں کچھ ساتھیوں سمیت عمر نرے کے مارے جانے سے متعلق خبریں تو سامنے آئی تھیں، لیکن اس کی باضابطہ تصدیق بدھ کو کی گئی۔ واضح رہے کہ حال ہی میں پاکستان کا دورہ کرنے والے امریکی عہدیداروں اور افغانستان میں تعینات بین الاقوامی افواج کے امریکی کمانڈر سے ملاقاتوں میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل رائل شریف نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ افغانستان میں چھپے پاکستانی طالبان کو نشانہ بنایا جائے۔ پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ سرحد پار افغانستان میں چھپے پاکستانی طالبان وہاں سے پاکستان میں حملوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جاری تشدد پر پاکستان نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کے خارجہ سیکرٹری کی ای یو کے رکن ممالک کے سفیروں اور P5 کو دی گئی بریفنگ کے بارے میں اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حالیہ مظاہروں کے دوران ہونے والی ہلاکتوں پر پاکستان کی طرف سے جہاں مذمت اور تشویش کا اظہار کیا گیا، وہیں اس معاملے کو اجاگر کرنے کے لیے وزارت خارجہ نے غیر ملکی سفیروں کو بھی بریفنگ دی، جبکہ جمعے کو وزیر اعظم نواز شریف نے وفاقی کابینہ کا ایک خصوصی اجلاس بھی لاہور میں طلب کیا ہے، جس میں بھارتی کشمیر میں موجودہ صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ رواں ہفتے کے اوائل میں بھارت کے ہائی کمشنر کو بھی وزارت خارجہ طلب کر کے انہیں کشمیر میں حالیہ ہلاکتوں کے بارے میں پاکستان کی تشویش سے آگاہ کیا گیا تھا۔ بدھ کو اسلام آباد میں سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے یورپی یونین کے رکن ممالک کے سفیروں کو بھارتی کشمیر کی کشیدہ صورتحال کے بارے میں اپنے شدید تحفظات سے آگاہ کیا۔ جبکہ فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کی قیادت میں بدھ کو ہونے والی کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی بھارتی کشمیر میں ہونے والی ہلاکتوں کی مذمت کی گئی۔ دفتر خارجہ سے جاری ایک بیان کے مطابق اعزاز احمد چودھری کا کہنا تھا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی معافی نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کشمیریوں کی ہلاکت کے ذمہ داروں سے متعلق آزادانہ اور شفاف تحقیقات کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ گزشتہ ہفتے ایک کشمیری علیحدگی پسند نوجوان برہان الدین وانی کی بھارتی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد مظاہروں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ کشمیر میں بھارتی سیکیورٹی فورسز کی طرف سے کرفیو کے نفاذ کے باوجود مظاہروں کا سلسلہ جاری رہا اور اس دوران جھڑپوں میں اب تک لگ بھگ 30 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں جبکہ سینکڑوں افراد زخمی بھی ہوئے۔ منگل کو پاکستانی سیکرٹری خارجہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل رکن ممالک کے سفیروں کو بھی بھارتی کشمیر کی صورتحال کا نوٹس لینے کا کہا تھا۔ امریکہ نے بھی بھارتی کشمیر کی حالیہ کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ معاملے کا پرامن حل تلاش کیا جانا چاہیے۔ بھارتی فورسز برہان الدین وانی کی موت کو علیحدگی پسندوں کے لیے ایک بڑا دھچکا اور سیکیورٹی فورسز کی ایک بڑی کامیابی قرار دے رہی ہیں۔ پاکستان کی طرف سے کشمیر کے موجودہ حالات کے بارے میں بیانات پر بھارتی وزارت خارجہ کی طرف سے کہا گیا کہ وہ پاکستان کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے معاملات میں مداخلت سے باز رہے۔ بھارتی کشمیر کی موجودہ صورتحال پر بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی نے منگل کو ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کے بعد عوام سے امن کی بحالی کی اپیل کی تھی۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارتی کنٹرول والے کشمیر میں احتجاجی مظاہروں کی حالیہ لہر میں، جس میں 2 درجن سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، بہت سے افراد کی آنکھیں بھی شدید زخمی ہوئی ہیں جس سے ان کی بینائی جانے کا خطرہ ہے۔ مقامی انتظامیہ نے فوری طور پر دہلی سے آنکھوں کے ماہرین کی ایک ٹیم طلب کر لی ہے۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
بھارتی کشمیر میں گزشتہ 5 روز کے دوران مسلمان مظاہرین اور پتھراو کرنے والے ہجوموں پر حفاظتی دستوں کی فائرنگ اور دوسری کارروائیوں میں مزید 2 افراد کے مارے جانے کے ساتھ ہلاکتوں کی تعداد 34 ہو گئی ہے، جبکہ 1500 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ مظاہرے گزشتہ جمعے کی رات ایک عسکری کمانڈر برہان مظفر وانی کو حفاظتی دستوں کی طرف سے ہلاک کیے جانے کے ساتھ ہی شروع ہوئے تھے۔ پوری وادی کشمیر میں سنیچر کو نافذ کیا گیا بے مدت کرفیو جاری ہے، جبکہ استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں کی قیادت گھروں میں نظر بند ہے یا پولیس تھانوں میں۔ بدھ کو 2 سرکردہ آزادی پسند رہنماؤں سید علی شاہ گیلانی اور میرواز عمر فاروق نے ان کے گھروں پر لگائے گئے پولیس پہرے کو توڑتے ہوئے جب باہر آ کر سری نگر کے خواجہ بازار علاقے میں واقع مزار شہدا کی طرف پیش قدمی کرنے کی کوششیں کی تو پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ تاہم صوبائی وزیر اعلیٰ محبوب مفتی اور حزب اخلاف کی جماعت نیشنل کانفرنس کے صدر عمر عبداللہ اور بعض دوسرے بھارت نواز سیاسی لیڈروں اور کارکنوں نے سخت ترین پولیس پہرے میں مزار پر حاضری دی اور شہداء کشمیر کی قبروں پر گلباری کی اور فاتحہ پڑھی۔ 1931 کو آج یعنی 13 جولائی کے دن ڈوگرا مہاراجہ کی فوج نے سری نگر کی مرکزی جیل کے باہر فائرنگ کر کے 22 نہتے کشمیریوں کو شہید کیا تھا، جو وہاں عبد القدیر نامی ایک غیر کشمیری پر چلائے جا رہے مقدمے کی سماعت کا مشاہدہ کرنے گئے تھے۔ عبد القدیر کو مہاراجہ کی پولیس نے کشمیریوں کو بغاوت پر اکسانے کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ خونین واقعے کی یاد میں کشمیری ہر سال 13 جولائی کو یوم شہدا کے طور پر مناتے ہیں اور اس موقع پر کشمیر کے دونوں حصوں میں انہیں خراج عقیدت ادا کرنے کے لیے تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس بیچ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں پولیس اور نیم فوجی دستوں کی طرف سے مقامی آبادی پر تشدد اور دوسرے مبینہ مظالم ڈھانے پر پوری وادی کشمیر سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے، اور اس پر کشمیر اور کشمیر کے باہر انسانی حقوق کارکنوں نے بھی زبردست برہمی کا اظہار کیا ہے۔ خود صوبائی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے یوم شہداء کشمیر کے موقع پر اپنے ایک نشریاتی پیغام کے دوران حفاظتی دستوں کو طاقت کے غیر ضروری استعمال کرنے پر خبردار کیا اور لوگوں کو یقین دلایا کہ طاقت کے بے دریغ استعمال کرنے کے واقعات میں ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ وادی کشمیر کے مختلف علاقوں سے سری نگر پہنچنے والی اطلاعات میں کہا گیا ہے کہ حفاظت دستوں نے متعدد واقعات میں نجی مکانوں میں توڑ پھوڑ کی، موٹر کاروں اور دوسری گاڑیوں کو نقصان پہنچایا اور مکینوں، یہاں تک کہ بچوں اور عورتوں کی بھی مار پیٹ کی۔ زخمیوں کو اسپتالوں تک لے جانے والی ایمبولنس گاڑیوں پر حملے کیے گئے اور سری نگر کے ایک بڑے اسپتال میں جہاں بڑی تعداد میں زخمی زیر علاج ہیں، آنسو گیس کے گولے داغے گئے اور کپوارہ کے لولاب علاقے میں ایک سرکاری اسپتال اور قریب واقع ادویات کی ایک دکان میں صرف اس لیے توڑ پھوڑ کی اور عملے کی مار پیٹ کی گئی کہ وہاں زخمیوں کا علاج کیا جا رہا تھا۔ خود سرینر کے صدر اسپتال میں 111 ایسے زخمیوں کو داخل کرایا گیا ہے جن کی آنکھیں پیلٹ فائرنگ میں متاثر ہوئی ہیں۔ ڈاکٹروں کے مطابق ان میں سے 5 پہلے ہی بینائی سے محروم ہو گئے ہیں، جبکہ 22 سے 30 مریضوں کی حالت انتہائی خراب ہے۔ اسپتالوں میں تقریباً 400 سے زائد ایسے افراد بھی زیر علاج ہیں جنہیں جسم کے اوپری حصوں میں گولیاں لگی ہیں۔ زخمیوں میں 5 سے 10 سال تک کی عمر کے بچے اور بچیاں بھی شامل ہیں۔ سابق وزیراعلی عمر عبداللہ نے بھارت میں نریندر مودی کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اسے صورتحال سے نمٹنے کے لیے تقریباً 4000 اضافی نیم فوجی دستوں کو خصوصی پروازوں کے ذریعے سرینگر بھیجنے کی بجائے ڈاکٹروں کی ٹیمیں روانہ کرنی چاہیے تھیں۔ صوبائی وزیراعلی محبوبہ مفتی نے بدھ کو بتایا کہ انہوں نے بھارت کی وفاقی وزیر صحت جے پی ناڈا کو فون کر کے ان سے درخواست کی کہ وہ ڈاکٹروں، بالخصوص امراضی چشم کے ماہرین اور سرجنوں کی ٹیمیں فوری طور پر سری نگر بھیجیں۔ سری نگر میں ایک سرکاری ترجمان نے کہا کہ یہ ٹیمیں عنقریب یہاں پہنچ رہی ہیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سمیت ملک کے بڑے شہروں میں رات کی تاریکی میں لگائے جانے والے پوسٹرز نے، جن میں فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے اقتدار سنبھالنے کی اپیل کی گئی ہے، کئی ذہنوں میں سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ جبکہ فوج نے ایک غیر معروف سیاسی جماعت کی جانب سے لگائے گئے ان پوسٹروں سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق اس کی تفصیل دیں گے۔
پاکستان کے مختلف شہروں بشمول وفاقی دارالحکومت میں حالیہ دنوں میں ایسے پوسٹر یا اشتہارات آویزاں کیے گئے جن میں بظاہر فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کو ملک کا اقتدار سنبھالنے کی دعوت دی گئی۔ یہ معاملہ ملک میں بحث کا موضوع بنا ہوا ہے کہ ان اشتہارات کا حقیقی مقصد ہے کیا اور ان کے پیچھے کون لوگ ہیں۔ اگرچہ یہ اشتہارات غیر معروف جماعت موو آن پاکستان کی طرف سے آویزاں کیے گئے، لیکن ملک میں قیاس آرائیوں کا بازار گرم ہے۔ اس معاملے پر ملک میں بڑھتی ہوئی بحث کے تناظر میں پاکستانی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوا نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ ملک کے مختلف شہروں میں فوج کے سربراہ کے حوالے سے لگائے گئے پوسٹر سے فوج یا اس سے وابستہ کسی شعبے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق کئی شہروں سے ان پوسٹروں کو ہٹا دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنے عہدے کی میعاد ختم ہونے پر رواں سال کے اواخر میں ریٹائرڈ ہو جائیں گے اور وہ اپنی مدت ملازمت میں توسیع کے خواہش مند نہیں۔ موو آن کے چیف آرگنائزر علی ہاشمی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ان کی جماعت سمجھتی ہے کہ جنرل راحیل شریف انسداد دہشت گردی کے خلاف قومی لائے عمل اور بدعنوانی کے خلاف کوششوں پر زیادہ مؤثر طریقے سے عمل درآمد کروا سکتے ہیں۔ حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی میجر ریٹائرڈ طاہر اقبال کہتے ہیں کہ یہ اشتہارات ایسے لوگوں کی طرف سے آویزاں کیے گئے جو ملک میں جمہوری نظام کے حامی نہیں۔
یہ لوگ جو اس قسم کی افواہیں پھیلا رہے ہیں یا پوسٹر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ پرابلی پاکستان میں جمہوری نظام کو چلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، اور شاید ان کو کوئی جمہوری نظام سے کوئی بینیفٹ نہیں مل سکتے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ڈکٹیٹرشپ ہوگی تو دے میک سم بینیفٹ آف اٹ۔ اور میں اپنی طور پر جو میں ریپوٹیشن بھی جنرل راحیل شریف کی ایز اے آرمی جنرل، آئی نو دیٹ ان کی ریپوٹیشن اتنی اچھی ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی کام کرنا نہیں چاہتے، نہ ہی فوج اس وقت اس طرح کی کچھ چیز سوچ رہی ہے میرے خیال میں۔
حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف کے سینئر رہنما عارف الوی کہتے ہیں کہ جب ملک کی منتخب حکومت عوام کے مسائل حل کرنے میں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتی تو ان کے بقول اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔
جب ایر ریسپانسبلٹی کے ساتھ حکومتیں کام کریں گی تو نتیجن خطرات بڑھ جاتے ہیں، بٹ میرا خیال کچھ ہونے اس ٹائپ کی کوئی بات ہونے والی نہیں ہے۔ کم سے کم پاکستان تحریک انصاف جمہوریت کو ڈیریل ہوتا نہیں دیکھنا چاہتی، ہمارا سٹرگل ہے۔
تجزیہ کار احمد بلال محبوب کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہمیشہ سے ایک طبقہ اس بات کا حامی رہا ہے کہ فوج کو ملک کا نظام سنبھالنا چاہیے۔
دیکھیے، پاکستان میں تو ہمیشہ ایک کانسٹیچوئنسی موجود رہی ہے جو بڑی آنیسٹلی اور سنسیئرلی یہ بلیو کرتی ہے کہ یہاں پہ فوج کو ہی ملک کا کاروبار سنبھالنا چاہیے، اور جب بھی کبھی کوئی کرائسس لائک سچویشن ہو یا حکومت سے غیر مطمئن ہو تو اس وقت سے کانسٹیچوئنسی اور بھی زیادہ اسٹرانگ اور ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ تو یہ کانسٹیچوئنسی موجود رہتی ہے کیونکہ ان کا جمہوری دور میں بہت زیادہ وہ کامیاب نہیں رہتے ہیں. وہ ان کی دال اسی وقت گلتی ہے جب ملک کے اندر کوئی آٹوکریٹک گورنمنٹ ہوتی ہے.
حزب مخالف کی جماعت پیپلز پارٹی کے رہنما مولا بخش چانڈیو کہتے ہیں کہ فوج کے سربراہ کو ایسے عناصر سے ہوشیار رہنا چاہیے جو ہمیشہ سے خوش آمد کرنے کے ماہر سمجھے جاتے ہیں.
راحیل شریف صاحب کی، جنرل صاحب کی خدمات کو سلام پیش کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ان پاکٹ یونین سے ہوشیار رہنا چاہیے جو آپ کی عزت کے ناموس کے دشمن ہیں. یہ ایوب خان کے لیے بھی ایسا کہتے تھے، مشرف کے لیے بھی کہتے تھے، ضیاء حمایت تحریک بھی بنائی، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا. جنرل صاحب آپ کی بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے آپ کے لیے لوگوں کے دل میں. جو بھی فیصلہ کریں اس اپنے وجود کے، اپنے اصولوں کے، اپنے نام کے تقدس کو دیکھ کے کریں گے، وہ سب سے زیادہ اچھا ہوگا.
پاکستان میں حالیہ مہینوں میں یہ خبریں منظر عام پر آتی رہی ہیں کہ بعض معاملات پر وزیر اعظم نواز شریف اور عسکری قیادت کے درمیان اختلاف ہے. تاہم حکومت کی طرف سے ایسی قیاس آرائیوں کی سختی سے تردید کی جاتی رہی ہے. تجزیہ کار احمد بلال محبوب کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کو بہت سے فیصلے کرتے وقت بعض چیزوں پر سمجھوتا کرنا پڑتا ہے.
پالیٹیشین جب کام کرتے ہیں تو وہ کچھ کنسٹرینٹس میں کام کرتے ہیں. ان کو الیکشن لڑنا ہوتا ہے، انہیں الیکشن جیتنا ہوتا ہے، انہیں کانسٹیچوئنسیز کو اپیل کرنا ہوتا ہے، ان کو خوش کرنا ہوتا ہے، تو بعض کا تو کمپرومائزز کرتے ہیں. فوجی جب اقتدار میں آتے ہیں تو پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے یہ کمپرومائزز کو ڈیل کیا جاتا ہے. لیکن اقتدار میں آئے بغیر بھی ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی سچویشن کو سمجھے کہ وہ پاکستان میں نہیں، دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی ایسے ہوتا ہے، امریکہ جیسے ملکوں میں بھی الیکشن کی پالیٹکس جو ہے اس کی کچھ کنسیڈریشن ہے، ان کو خیال رکھنا پڑتا ہے.
پاکستان کی تاریخ میں فوج کے سربراہان ملک کی منتخب حکومتوں کو ہٹا کر اقتدار میں آتے رہے ہیں اور انہیں اس کام میں سیاسی جماعتوں کی حمایت بھی حاصل رہی ہے. تاہم حالیہ برسوں میں ملک کی تمام ہی بڑی سیاسی جماعتوں کی قیادت کی طرف سے ایسے بیانات سامنے آتے رہے ہیں کہ کسی بھی غیر آئینی طریقے سے منتخب حکومت کے خاتمے کی کوششوں کا ساتھ نہیں دیا جائے گا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
امریکہ کے براڈ کاسٹنگ بورڈ آف گورنرز کے چیئرمین اور این بی سی یونیورسل کے ایگزیکٹو جیف شیل کو، جو کاروباری دورے پر اس ہفتے ماسکو جا رہے تھے، روس میں داخل نہیں ہونے دیا گیا اور کئی گھنٹے تک انہیں ایئرپورٹ پر حراست میں رکھا گیا. شیل اس ادارے کے سربراہ ہیں جو وائس آف امریکہ، ریڈیو فری یورپ اور دوسرے حکومتی نشریاتی اداروں کی نگرانی کرتا ہے. انہیں ماسکو پہنچنے پر امیگریشن کی قطار سے علیحدہ کر کے کئی گھنٹے تک ایک مقفل کمرے میں رکھا گیا. بعد میں انہیں ایک روسی سیکیورٹی اہلکار کی حفاظت میں ایمسٹرڈیم کی فلائٹ پر سوار کر دیا گیا. بی بی جی کا کہنا ہے کہ شیل کو زیر حراست رکھنے کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی. افغانستان میں امریکی فورسز کے لیے طالبان سے نمٹنے کے نئے قواعد و ضوابط مرتب کیے گئے ہیں اور جنرل جان نکلسن نے کہا ہے کہ وہ امریکی فوجیوں کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ اپنے افغان ہم منصبوں کو زیادہ معاونت فراہم کریں، جس میں فضائیہ کا استعمال بھی شامل ہے. ان ہدایات کی منظوری صدر باراک اوباما نے جون میں دی تھی اور وزیر دفاع نے منگل کے روز اپنے دورہ افغانستان میں ان کو عام کیا ہے. نکلسن کا کہنا تھا کہ ان نئی ہدایات و ضوابط پر تقریباً روزانہ عمل ہو رہا ہے، خاص طور پر شمالی صوبے کے دارالحکومت قندوز کے ارد گرد. نکلسن نے مزید کہا کہ تقریباً 3,000 فوجی بطور مشیر کام کر رہے ہیں، 2,000 سے زیادہ انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں اور 3,300 معاونت کے کاموں میں مصروف ہوں گے. انہوں نے مزید کہا کہ 400 فوجی افغانستان سے باہر تعینات ہوں گے اور ضرورت پڑنے پر طلب کیے جائیں گے. عراق میں کم از کم 8 افراد اس وقت جاں بحق ہو گئے اور 11 سے زیادہ زخمی ہو گئے جب بغداد کی ایک شمالی چوکی پر ایک خود کش بمبار نے اپنی کار دھماکے سے اڑا دی. ایک روز پہلے بھی اسی ضلع میں اسی طرح کا حملہ ہوا تھا. شیعہ اکثریت والے اس علاقے الراشدیہ ضلع کے شمال مشرق میں حملہ آور نے اپنی کار، جو بارود سے بھری ہوئی تھی، پولیس چوکی سے ٹکرا دی. کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن داعش عراق میں اسی طرح کے حملے کرتا رہتا ہے. منگل کے روز اسی ضلع میں خود کش حملہ آور نے بارود سے بھری اپنی کار پرہجوم سبزی منڈی میں اڑا دی تھی، جس میں 12 افراد مارے گئے تھے. اقوام متحدہ کی ثالثی والی عدالت نے منگل کے روز بحیرہ جنوبی چین پر بیجنگ کے دعوے کو مسترد کر دیا ہے، جس کے بعد عدالت کے فیصلے سے ناراض چین اور اس پر خوش فلپائن اب باضابطہ مذاکرات پر نظریں لگائے ہوئے ہیں. وائس آف امریکہ سے ریلف جیننگز اور جوائس ہوانگ کی رپورٹوں کے ساتھ سعدیہ اسد.
چین نے بحیرہ جنوبی چین میں اپنی سالمیت کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدام کرنے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ یہاں فضائی دفاع کی تنصیب بنانے کا حق رکھتا ہے۔ اس بحیرہ میں ملکیت کے دعووں سے متعلق دائر ایک مقدمے میں ثالثی کی بین الاقوامی عدالت نے بیجنگ کے خلاف فیصلہ دیا تھا، جسے چین نے مسترد کر دیا ہے۔ چین کے سرکاری میڈیا نے ثالثی کی عدالت کو بیرونی قوتوں کی کٹھ پتلی قرار دیا تھا۔ بدھ کو حکمران کمیونسٹ پارٹی کے اخبار پیپلز ڈیلی کا کہنا تھا کہ چین اپنی جغرافیائی سالمیت، سمندری حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدام کرے گا۔ امریکہ میں چین کے سفیر نے اقوام متحدہ کی ثالثی کی عدالت کے فیصلے پر تنقید کی ہے، جس میں بحیرہ جنوبی چین پر بیجنگ کے دعوے کو مسترد کر دیا گیا تھا۔ واشنگٹن میں گفتگو کرتے ہوئے چوئی تنکائی نے کہا کہ اس فیصلے سے تنازعات کو مذاکرات اور مشاورت کے ذریعے حل کرنے کی طرف توجہ کم ہو گئی ہے، اور اس کے بجائے یہ تنازع میں مزید شدت اور محاذرائی کا سبب بنے گا۔ تاہم انہوں نے کہا کہ بحیرہ جنوبی چین کے مسئلے پر چین دوسرے فریقوں کے ساتھ بات چیت کے عزم پر قائم ہے۔ منگل کو دیا جانے والا فیصلہ فلپائن کی سن 2013 میں دائر کی جانے والی درخواست پر سنایا گیا، جس میں فلپائن نے موقف اختیار کیا تھا کہ فلپائن کے ساحل سے 225 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع سکیربورو شول نامی سمندری چٹان پر چین کی جارحانہ سرگرمیاں سمندری قانون سے متعلق اقوام متحدہ کے کنونشن کے خلاف ہیں۔ قبل ازیں بیجنگ میں چین کے صدر شی جن پنگ نے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ بحیرہ جنوبی چین میں چین کی علاقائی خود مختاری اور سمندری مفادات متاثر نہیں ہوں گے۔ چین کی وزارت خارجہ نے اپنی ویب سائٹ پر کہا کہ یہ فیصلہ واجب التعمیل نہیں ہے۔ خصوصی عالمی عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ چین کے بحیرہ جنوبی چین کے سمندری وسائل پر ملکیت کے تاریخی دعوے اقوام متحدہ کے سمندری قوانین سے متعلق کنونشن کے خلاف ہیں۔ اس فیصلے کے سنائے جانے کے بعد مینیلا میں فلپائن کے سیکرٹری خارجہ پرفیکٹو یاسے نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ یہ فیصلہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یاسے نے مزید کہا کہ یہ فیصلہ سمندری تنازعات کو حل کرنے میں نہایت معاون ہو سکتا ہے، اور انہوں نے تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ تحمل اور بردباری سے کام لیں۔ فلپائن کے نئے صدر نے اس تنازع کو حل کرنے کے لیے باہمی مذاکرات پر زور دیا۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ یہ فیصلہ بحیرہ جنوبی چین میں تنازعات کو حل کرنے کے مشترکہ مقصد کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے۔ چین نے بین الاقوامی ثالثی کی عدالت کا بائیکاٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ بحیرہ جنوبی چین پر کسی بھی فیصلے کو نہ تو مانے گا اور نہ ہی اس پر عمل درآمد کرے گا۔ منگل کو سامنے آنے والے فیصلے پر عمل درآمد کروانے کے لیے اقوام متحدہ کے پاس ایسا کوئی طریقہ کار نہیں کہ وہ کسی فوجی کارروائی یا اقتصادی تعزیرات کے ذریعے اس فیصلے پر عمل درآمد کروا سکے۔ تاہم اس سے بحیرہ جنوبی چین کے تنازع کے دیگر فریق بھی ایسا ہی مقدمہ دائر کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے بیجنگ پر اس بحیرہ میں اپنی موجودگی کو کم کرنے کے حوالے سے سفارتی دباؤ میں اضافہ ہوگا۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کی اٹارنی جنرل لوریٹا لنچ نے کہا ہے کہ محکمہ انصاف برادریوں کے درمیان اتحاد قائم کرنے کا پابند ہے۔ پولیس سے متعلقہ مسلسل شوٹنگ کے واقعات اور پانچ پولیس افسروں کی ہلاکت کے تناظر میں بات کرتے ہوئے لنچ نے منگل کے روز ایوان کی عدلیہ کمیٹی کو بتایا کہ ہم جبکہ شوٹنگ کے بعد ہونے والے واقعات میں جکڑے ہوئے ہیں، محکمہ انصاف ہر ممکن کوشش پر ہوئے کار لائے گا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ان برادریوں کے درمیان جن کی خدمات پر ہم مامور ہیں بہاوین تعاون اور اعتماد بحال کیا جائے۔ لنچ نے کہا کہ محکمہ انصاف ریاستوں اور مقامی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو فنڈز فراہم کرتا رہے گا تاکہ وہ جسم پر لگے کیمروں کا استعمال کر سکیں اور مزید تربیت اور تعلیم حاصل کر سکیں۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما نے بدھ کے روز وائٹ ہاؤس میں ایک اجلاس بلایا ہے جس میں قانون نافذ کرنے والے عہدیدار، شہری حقوق کے رہنما، سرگرم کارکن اور سیاسی لیڈرز مل کر یہ غور کریں گے کہ کس طرح برادریوں کے درمیان اعتماد کو بحال کیا جائے، جہاں رہائشیوں اور ان پولیس اہلکاروں کے درمیان تناؤ پایا جاتا ہے جنہوں نے عوام کے تحفظ کا حلف اٹھایا تھا۔ یہ اجلاس اس کے ایک روز بعد ہو رہا ہے جب صدر اوباما نے ڈیلس میں پانچ مقتول پولیس افسران کے تعزیتی اجلاس میں شرکت کی۔ سابق صدر جارج بش بھی اس اجلاس میں شریک تھے۔ صدر نے قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی خدمات کو سراہا اور کہا کہ تعصب اب بھی پایا جاتا ہے اور اس کا سدباب ضروری ہے۔ وائس آف امریکہ کی سلا تسکا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
How sweet امریکی صدر باراک اوباما نے منگل کے روز ڈیلس میں خطاب کیا. اس سے قبل وہ گزشتہ ماہ اورلینڈو فلوریڈا میں غمزدہ خاندانوں سے ملے تھے اور گزشتہ سال جنوبی کیرولائنا بھی گئے تھے. اس سے قبل بھی وہ مزید کچھ جگہوں پر جا چکے ہیں. صدر باراک اوباما کے الفاظ ہیں، میں اپنی صدارت کے دوران ایسی بہت سی دیگر تقریبات میں بول چکا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ معاشرہ پولیس پر بہت زیادہ بوجھ ڈالتا ہے اور اپنے اقدامات کے لیے بہت کم ذمہ داری لیتا ہے.
We do have control over how we respond to the world. We do have control over how we treat one another.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس بات پر کنٹرول ہے کہ ہم دنیا کو کیا رد عمل دکھاتے ہیں. ہمارا اس بات پر کنٹرول ہے کہ ہم دوسروں سے کس طرح کا سلوک کرتے ہیں. سابق صدر جارج ڈبلیو بش نے بھی لوگوں کی بہتری کی اپیل کی.
We know that the kind of just, humane country we want to build, that we have seen in our best dreams, is made possible.
ہم جانتے ہیں کہ جس قسم کا ایک انسانی سمت رکھنے والا ملک ہم تعمیر کرنا چاہتے ہیں، جس کے ہم نے خواب دیکھے ہیں، جب یونیفارم میں مرد اور خواتین محفوظ رہیں. ڈیلس کے سیمپونی ہال سے باہر جہاں پر میموریل سروس منعقد کی گئی، کچھ لوگوں نے مسٹر اوباما کے اس دورے کو سراہا.
I'm glad that we have a commander in chief who will take the time to come and console a city that has suffered.
میں خوش ہوں کہ ہمارے کمانڈر ان چیف ہیں جو وقت نکال کر یہاں آئے اور اس غمزدہ شہر کی دل جوئی کی جو خوفناک صدمے سے دو چار ہوا ہے. لیکن بہت سے افریقی امریکیوں کا خیال ہے کہ وہ دوبارہ سامنے آنے والی اس نسل پرستی کا شکار ہیں.
I feel like there are things that's been going on for a long time. I've experienced it myself, my husband.
میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ بہت عرصے سے ایسی بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں. میں نے خود اس کا تجربہ کیا ہے، میرے شوہر نے اور ان لوگوں نے جن کو میں جانتی ہوں.
We need to spread love and not hate. And there should be no reason.
میں محسوس کرتی ہوں کہ ہمیں محبت پھیلانے کی ضرورت ہے. ان پولیس اہلکاروں کو ہلاک کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
لائف ان امریکہ کے ساتھ مدثرہ منظر. امریکہ میں چاکلیٹ کے بھی نئے ذائقے سامنے آ رہے ہیں. بچپن میں سنا تھا کینڈی کھانے سے دانت خراب ہو جاتے ہیں. شاید ضرورت سے زیادہ کھانے سے ایسا ہوتا ہو، مگر نئی تحقیق یہ کہتی ہے کہ موڈ خراب ہو، تھوڑی کمزوری محسوس ہو، یا پھر آپ چاک و چوبند رہنا چاہتے ہوں تو چاکلیٹ کا استعمال برا خیال نہیں. مگر صرف یہی نہیں، چاکلیٹ ایک بہت اچھا اور نفیس تحفہ بھی ہے. امریکہ میں بعض تہواروں پر تو چاکلیٹ خاص طور پر تحفے میں دینے کا رواج ہے. حال ہی میں ایک جائزے سے ظاہر ہوا ہے کہ جن امریکیوں کو اپنی صحت کی بہت فکر رہتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ چاکلیٹ کی تیاری میں ایسے اجزاء شامل کیے جائیں جو صحت کے لیے مفید ہیں. چنانچہ چاکلیٹ بنانے والوں نے اس پر فوری توجہ دی ہے، اور ان میں سے ایک نیشنل کنفیکشنرز ایسوسی ایشن بھی ہے. سوزن سمتھ اس کی نائب صدر ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ چاکلیٹ صرف کینڈی کے طور پر ہی نہیں کھائی جاتی، اسے کھانوں کا باقاعدہ حصہ بنایا جا سکتا ہے. اور کارلا ہال جو ایک پیشہ ور شیف ہیں اس سے اتفاق کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ اکثر چاکلیٹ باقاعدہ کھانوں کا حصہ بنا دیتی ہیں.
We can actually have a meal of chocolate from the appetizer to the dessert. And I think that
ہال کہہ رہی تھی کہ ہم واقعتاً چاکلیٹ میل یعنی کھانا تیار کر سکتے ہیں جس میں اپیٹائزر سے لے کر میٹھے کی ڈش تک شامل ہے، اور میرا خیال ہے کہ چاکلیٹ کو پھلوں، بیریز اور سبزیوں کے ساتھ ملا کر کھانا صحت کے لیے اچھا ہے. شیف کارلا ہال ایک روایتی میکسیکن ڈش تیار کرتی ہیں جس کا نام ہے مول، اور اس میں وہ خالص چاکلیٹ کو مرغی، پیاز، لہسن اور ٹماٹروں کے ساتھ ملا کر پکاتی ہیں. واشنگٹن ڈی سی میں ایک چاکلیٹ کی دکان پر آپ کو چاکلیٹ کی بہت سی قسمیں ملیں گی، طرح طرح کے ذائقوں اور نئی نئی خوشبوؤں کے ساتھ، اور ان میں چپوٹلے سنمن ٹرفل ان کی خاص پیشکش ہے. لیکن چاکلیٹ کی صنعت کے ماہرین کہتے ہیں کہ اگر آپ کو سادہ اور پرانی طرز کی چاکلیٹ پسند ہے تو فکر نہ کیجیے، اس میں کمی نہیں آئے گی. مدثر منظر، اردو وی او اے، واشنگٹن.
ایک نئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا بھر میں جامع اور گہرائی سے کی جانے والی صحافت خطرے میں ہے، چاہے اس خطرے کی نوعیت صحافیوں پر جسمانی حملے ہوں یا خبروں کے اداروں کے محدود بجٹ۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ سچائی کو دبایا جا رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کے جو ڈی کیپوا اب یہ رپورٹ آپ کو ہم کچھ دیر بعد سنوائیں گے۔ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں انسداد دہشت گردی کے ادارے اور سیکیورٹی ایجنسیوں نے بدھ کی رات ایک مشترکہ کارروائی میں 6 دہشت گرد ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے، اور پاکستان کے اسلامی تعلیمی اداروں کے گروپ تنظیم المدارس نے اجتماعی طور پر اپنے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے کلاسز کے لیے وفاقی تعلیمی بورڈ کے نصاب کو اپنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ اسلام آباد میں وفاقی وزارت تعلیم اور مدارس کی تنظیم کے نمائندوں کے درمیان ایک اجلاس میں کیا گیا۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان کے دینی مدارس کے نصاب میں اصلاحات سے متعلق بدھ کو حکومت اور مدارس کی بڑی نمائندہ تنظیم کے درمیان ہونے والی ملاقات میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ مدارس ثانوی تعلیم کے وفاقی بورڈ کا مروجہ نصاب اپنائیں گے۔ وزارت تعلیم و فنی تربیت کی طرف سے جاری بیان کے مطابق وزیر مملکت بلیغ الرحمان کے ساتھ تنظیم المدارس کے عہدیداران کی ملاقات اسلام آباد میں ہوئی، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ وفاقی تعلیمی بورڈ مدارس کو اس ضمن میں تربیت اور استعداد کار بڑھانے کے لیے معاونت فراہم کرے گا۔ بیان کے مطابق دینی مدارس سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کو امتحانات میں انگلش، اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کے پرچے بھی حل کرنا ہوں گے، جبکہ دینی علوم کا کورس تنظیم المدارس ہی مرتب کرے گا۔ دینی مدارس کو قومی دھارے میں لانے کے لیے حالیہ برسوں میں خاصی کوششیں کی جاتی رہی ہیں، جس میں ان کے باقاعدہ اندراج کا عمل بھی شامل ہے۔ مغربی دنیا اور بعض آزاد خیال حلقے دینی مدارس کو انتہا پسندی سے جوڑتے آئے ہیں، لیکن پاکستان کی حکومت کا کہنا ہے کہ ملک میں موجود 90% سے زائد مدارس اس کا انتہا پسندی اور دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں، اور جن کے خلاف شواہد ملتے ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی کی جاتی ہے۔ تنظیم المدارس کے ایک عہدیدار مولانا حنیف جالندھری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ بدھ کو ہونے والی مشاورت اس سے قبل ہونے والی گفتگو شنید کے سلسلے کی کڑی تھی۔
افہام و تفہیم کے ماحول میں ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال ہوا ہے، اور اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ یہ بات چیت مزید بھی جاری رہے گی اور ملک کے تعلیمی نظام و نصاب کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنانے کے لیے مشترکہ کوششیں اور کاوشیں کی جائیں۔
دینی مدارس سے متعلق پائے جانے والے تاثر کو رد کرتے ہوئے مولانا جالندھری کا کہنا تھا کہ یہ معلومات کے فقدان کا شاخصانہ ہے۔
زیادہ بہتر یہی ہوگا کہ وہ دینی مدارس کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے دینی مدارس کا خود وزٹ کریں، اور ہم نے کئی مرتبہ دعوت دی اور آج پھر یہ دعوت دیتے ہیں کہ تمام ملک اور بیرون ملک کے جتنے بھی تعلیم سے وابستہ لوگ ہیں یا دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں، وہ آئیں، وہ ہمارے نظام تعلیم کا اور نصاب تعلیم کا خود مشاہدہ کریں، پھر وہ کوئی رائے قائم کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگی۔
پاکستان میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 20,000 سے زائد دینی مدارس ہیں۔ ان کی رجسٹریشن کے معاملے پر تو اتفاق ہو چکا تھا، لیکن نصاب تعلیم کو عصر حاضر سے ہم آہنگ کرنے کے بارے میں بعض اختلافات پائے جاتے تھے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آبادی کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں انسداد دہشت گردی کے ادارے اور سیکیورٹی ایجنسیوں نے بدھ کی رات ایک مشترکہ کارروائی میں 6 دہشت گرد ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے قبضے سے ہتھیار اور گولہ بارود بھی بازیاب کیا گیا۔ لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ۔
پنجاب میں پولیس حکام نے بتایا ہے کہ بدھ کے روز صوبے کے ضلع اکاڑا کے ایک نواحی گاؤں میں محکمہ انسداد دہشت گردی نے پولیس کے ہمراہ حساس اداروں کے ساتھ مشترکہ طور پر وہاں چھپے مبینہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا اور رات کے وقت اس مکان کو گھیرے میں لے لیا جہاں شدت پسند چھپے ہوئے تھے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مشتبہ دہشت پسندوں نے اپنے گرد سیکیورٹی اداروں کا گھیرا دیکھ کر فائرنگ شروع کر دی اور 2 پولیس والوں کو زخمی کر دیا، جس کے بعد سیکیورٹی حکام نے کارروائی کی اور وہاں چھپے 6 مبینہ دہشت گرد مارے گئے۔ اکاڑا میں پولیس کنٹرول روم کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں اس کارروائی کی تصدیق کی.
گاؤں کا نام ہے 28 2R. وہاں جو یہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت کوئی اطلاع مسئول جیسے ہوئی, وہ ادھر جب ریڈ کیا گیا تو انہوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی, دوران فائرنگ جو ہے وہ 6 دہشت گرد مارے گئے.
پولیس حکام نے بتایا ہے کہ جس مکان میں مبینہ دہشت پسند چھپے ہوئے تھے, کارروائی کے بعد جب اس کی تلاشی لی گئی تو وہاں سے اسلحہ بھی برآمد ہوا. پولیس نے ان مبینہ دہشت پسندوں کی کوئی شناخت بیان نہیں کی ہے, تاہم مقامی میڈیا کے مطابق یہ القاعدہ کے لوگ تھے اور مبینہ طور پر ایک بڑے حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. لاہور میں گلشن اقبال پارک میں دہشت گردوں کے خوفناک حملے کے بعد صوبے میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں کچھ تیزی دیکھنے میں آئی تھی, اگرچہ پنجاب حکومت کے عہدیدار کہتے ہیں کہ انسداد دہشت گردی کا محکمہ صوبے میں مؤثر انداز میں دہشت پسندوں کے خلاف نبردازما ہے, تاہم دفاعی تجزیہ کار اس سے متفق نہیں ہے. ریٹائرڈ بریگیڈیئر حامد سعید نے اس حوالے سے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا,
ہمارا خیال تھا کہ شاید شروع میں سلو ہے, آہستہ آہستہ ٹیمپو بن جائے گا, لیکن وہ بدقسمتی سے وہ ٹیمپو بھی ہمیں بنتا دکھائی نہیں دیا. اب یہ ہے کہ اکا دکا کبھی انٹیلیجنس کی انفارمیشن کے اوپر کچھ لوگ پکڑے جاتے ہیں, مارے جاتے ہیں, کچھ مفرور ہو جاتے ہیں, لیکن جو ہم توقع کر رہے تھے کہ سول سائٹ سے بھی آخر دوسری ایجنسیز بھی ہیں, صرف ملٹری انٹیلیجنس تو نہیں ہے نا, درجنوں اور ایجنسی ہیں, وہ بھی اپنا کام دکھائیں گی اور کاؤنٹر ٹیرورزم کے جو ڈپارٹمنٹس کچھ بننے تھے وہ سامنے دیکھنے میں آئیں گے اور ان کی کارکردگی بھی دیکھنے آئے گی, تو وہ یقیناً دیکھنے میں نہیں آئی. تو اس لحاظ سے بولوں گا بدستور شروع سے ٹیمپو سلو تھا, سلو ہی رہا ہے, اور مجھے بظاہر مستقبل میں اس کے تیز ہونے کی امید دکھائی نہیں دیتی.
انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کے ترجمان یہ کہہ چکے ہیں کہ نیشنل ایکشن پروگرام کے 20 نکات میں سے جن 4 نکات کا تعلق پاک فوج سے تھا ان پر مؤثر انداز میں عمل ہو رہا ہے, اور بقیہ 16 نکات پر عمل درآمد سول حکومتوں کی ذمہ داری ہے. ریٹائرڈ بریگیڈیئر حامد سعید کا کہنا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان کے ان 16 نکات پر سول حکومتوں کی اتنی توجہ ان کو دکھائی نہیں دیتی جتنی کا نیشنل ایکشن پروگرام ان کے بقول تقاضا کرتا ہے. افضل رحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
پاکستان میں مقیم افغان پناہ گزینوں نے اپنی شناختی دستاویزات کے حصول اور ان کی تجدید کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں, اور اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے دفتر کے سامنے ان کی لمبی قطاریں دکھائی دے رہی ہیں. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس کا سبب اسلام آباد اور کابل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے. پشاور سے رپورٹ بھیجی ہے شمیم شاہد نے.
پاکستان کی طرف سے ملک میں مقیم اندراج شدہ افغان مہاجرین کی قیام کی مدت میں 6 ماہ کے توسیع کے فیصلے کے بعد بڑی تعداد میں افغان مہاجرین حکومت پاکستان کی طرف سے جاری عارضی شناختی کارڈز کی تجدید کروانے میں مصروف ہے. پاکستان میں مقیم لگ بھگ 15 لاکھ اندراج شدہ افغان پناہ گزینوں کو ملک میں قیام کے لیے جاری عارضی شناختی کارڈ, جنہیں پروف آف رجسٹریشن کارڈ بھی کہا جاتا ہے, ان کی مدت 30 جون کو ختم ہو چکی ہے. گزشتہ ماہ کے اواخر میں حکومت پاکستان نے افغان پناہ گزینوں کے قیام 31 دسمبر 2016 تک توسیع کرنے کا اعلان کیا تھا, جس کے بعد افغان پناہ گزینوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ پروف آف رجسٹریشن کارڈز کی تجدید کروائے. ان عارضی شناختی کارڈز کی تجدید کے لیے پشاور میں اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین UNHCR کے مراکز میں طویل قطاریں دیکھی جا سکتی ہے. پاکستان میں قوائب کا اندراج کرنے والے ادارے نادرا نے افغان پناہ گزینوں کی کارڈ کی تجدید کے لیے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے مراکز میں خصوصی سیل قائم کر رکھے ہیں. تاہم پناہ گزینوں نے UNHCR اور دیگر متعلقہ عہدیداروں سے اپیل کی ہے کہ ان کے کارڈ کی تجدید کے عمل کو سہل بنایا جائے, کیونکہ ان کے ساتھ آنے والے خواتین اور بچوں کے لیے گرمی میں طویل قطاروں میں زیادہ دیر کھڑا رہنا مشکل ہوتا ہے. 15 لاکھ اندراج شدہ افغان پناہ گزینوں کے علاوہ لگ بھگ اتنی ہی تعداد میں ایسے افغان شہری بھی پاکستان میں مقیم ہیں جن کی قوائب کا اندراج نہیں ہے. ایسے افغان پناہ گزینوں کے خلاف حالیہ ہفتوں میں پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا میں پولیس کی طرف سے کارروائی بھی کی گئی. اس لیے کسی مشکل سے بچنے کے لیے اندراج شدہ پناہ گزین اپنے پروف آف رجسٹریشن کارڈز کی جلد از جلد تجدید کروانا چاہتے ہیں. واضح رہے کہ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین یو این ایس سی آر نے رضاکارانہ طور پر پاکستان سے وطن واپس جانے والے افغان پناہ گزینوں کے لیے امدادی رقم دگنا کر دی ہے۔ پاکستان میں اندراج شدہ افغان مہاجرین میں سے اپنے آبائی وطن واپس جانے والے ہر شخص کو $200 دیے جاتے تھے، تاہم اب یہ رقم بڑھا کر $400 کر دی گئی ہے۔ یو این ایس سی آر کے مطابق پاکستان سے افغانستان واپس جانے والے مہاجرین کی تعداد میں 2014 سے کمی دیکھی گئی ہے اور رواں سال اب تک صرف 6,000 افغان پناہ گزین ہی اپنے وطن واپس لوٹے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
جنوبی کوریا کی وزارت دفاع نے بدھ کو اس بات کا اعلان کیا کہ جنوب مشرقی کاؤنٹی کے قریب ایک جگہ کو چن لیا گیا ہے جہاں دفاعی میزائل نظام ٹرمینل ہائی الٹیٹیوڈ ایریا ڈیفنس سسٹم یعنی تھارڈ نصب کیا جائے گا۔ جنوبی کوریا کی قومی دفاعی پولیس کے نائب وزیر ریو جے سیونگ نے کہا، جنوبی کوریا کی قومی دفاعی پولیس کے نائب وزیر ریو جی سونگ کہہ رہے ہیں اگر یو ایس ایف کے کوریا میں امریکی فورسز کا تھارڈ نظام سیونگ جو میں نصب کیا جاتا ہے تو جمہوریہ کوریا کے نصف یا دو تہائی حصے میں رہنے والے لوگوں کو تحفظ فراہم کیا جا سکے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تھارڈ نظام جوہری توانائی کے پلانٹ جیسی تنصیبات کو تحفظ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ یہ جنوبی کوریا اور امریکہ کے اتحاد کی صلاحیت کو تقویت دے گا۔ ان قیاس آرائیوں کے بعد کہ تھارڈ نظام اسی علاقے میں نصب کیا جائے گا ان گروپوں کا احتجاج کا باعث بنا ہے جنہیں اس بارے میں تشویش ہے کہ فوجی تنصیبات کی وجہ سے یہاں رہنے والے لوگوں کے لیے خطرات پیدا ہو جائیں گے۔ دوسری طرف شمالی کوریا کی فوج نے تھارڈ کی تنصیب کی صورت میں عملی اقدام کی دھمکی دی تھی۔ بدھ کو 5,000 سے زائد افراد نے سیونگ جو میں مظاہرہ کیا جبکہ قریب ہی واقع چلگوک کی کاؤنٹی میں تقریباً 3,000 افراد نے تھارڈ نظام کے خلاف ہفتے کو مظاہرہ کیا تھا۔ برطانیہ کے سبکدوش ہونے والے وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون دارالحکومت میں آخری بار پیش ہوئے جہاں ان کے 6 سالہ دور کی خدمات کو پرجوش خراج پیش کیا گیا۔ وزیراعظم کے ساتھ دوستانہ سوال و جوابات کیے گئے۔ بے روزگاری میں کمی، قومی صحت عامہ کے لیے فنڈز کی فراہمی اور تعلیمی مواقع میں بہتری پر وزیراعظم کو سراہا گیا۔ ان کی بیوی سمنتا اور بچے بھی عوامی گیلری میں موجود تھے۔ وہ آج دیر گئے ملکہ الزبتھ کو اپنا استعفیٰ پیش کریں گے۔ ان کے استعفے کے بعد موجودہ کابینہ میں وزیر داخلہ تھیریسا مے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھال لیں گی۔ جنوبی سوڈان کے دارالحکومت جوبا میں متحارب لیڈروں کی طرف سے قائم کردہ نازک فائر بندی بظاہر منگل کے روز نافذ رہی جہاں 4 روز تک توپ خانے اور چھوٹے ہتھیاروں کی لڑائی میں سینکڑوں افراد مارے گئے اور ہزارہا بے گھر ہو گئے۔ اس جنگ بندی کا اعلان صدر سلوا کیئر اور ان کے دیرینہ مخالف پہلے نائب صدر ریک مچار نے کیا تھا۔ لڑائی میں گھرے رہائشیوں اور غیر ملکی حکومتوں نے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے جن کو یہ فکر لاحق تھی کہ افریقہ کا یہ نومولود ملک کہیں پھر مکمل خانہ جنگی کا شکار نہ ہو جائے۔ واشنگٹن میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے ان اطلاعات پر کہ نسبتاً سکون کے بعد جوگا میں اکا دکا فائرنگ کے واقعات ہوئے ہیں احتیاط برتنے کا مطالبہ کیا۔ جان کربی نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ وہ امریکی سفیر کی فوری واپسی نہیں دیکھ رہے باوجود کہ انہوں نے امریکی تنصیبات سے غیر اہم افراد کی منظم روانگی کا ذکر کیا۔ ناروے کی پناہ گزینوں کی کونسل جوبا کی لڑائی سے بچ نکلنے والے شہریوں کو خوراک اور دوسری امداد فراہم کر رہی ہے لیکن گروپ کا کہنا ہے کہ دوسرے امدادی اداروں کی طرح اسے بھی تشدد کے باعث اپنا کام معطل کرنا پڑا ہے۔ نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے منگل کے روز اپنی 19ویں سالگرہ دنیا کے سب سے بڑے پناہ گزین کیمپ میں گزاری جسے کینیا کی حکومت اس سال کے آخر تک بند کرنے کا سوچ رہی ہے۔ اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منصر۔
کینیا کے مشرقی علاقے میں قائم دداب نامی کیمپ میں 3 لاکھ سے زیادہ پناہ گزین مقیم ہیں جن میں زیادہ تعداد صومالی پناہ گزینوں کی ہے۔ کینیا کا کہنا ہے کہ یہ کیمپ محفوظ نہیں ہے کیونکہ ملک میں کار فرما عسکریت پسند تنظیم الشباب اس کیمپ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ منگل کے روز ملالہ کا کہنا تھا کہ کسی کو بھی زبردستی واپس صومالیہ نہیں بھیجا جانا چاہیے، خاص طور پر لڑکیوں کو، کیونکہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کی واحد امید دداب میں قائم اقوام متحدہ کی زیر نگرانی چلنے والا اسکول ہے۔ ملالہ کا کہنا تھا،
تمام عمر میری یہ سب سے بڑی خواہش رہی ہے کہ ہر لڑکی کو معیاری تعلیم حاصل ہو، اور اسی لیے میں اپنی 19ویں سالگرہ یہاں دداب کیمپ میں ان بچیوں کے ساتھ منانے آئی ہوں، کیونکہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کیمپ کو جلد ہی بند کر دیا جائے گا، اس لیے میں اس بات کو یقینی بنانا چاہتی ہوں کہ یہ لڑکیاں ایک محروم نسل بن کر نہ رہ جائیں اور انہیں اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے متبادل سہولتیں میسر ہوں۔ ملالہ کا کہنا تھا کہ اسکول کے بغیر اس کیمپ میں رہنے والی زیادہ تر پناہ گزین بچیوں کو بلوغت تک پہنچتے ہی بیاہ دیا جائے گا، جس کے معنی ہیں کہ ان کی زندگی ختم ہو کر رہ جائے گی۔ صومالیہ میں کار فرما دہشت گرد گروپ الشباب نے اس وقت سے کینیا میں بھی حملے شروع کر دیے ہیں جب سے کینیا کی فوج نے صومالی اور افریقی یونین کی افواج کی مدد کرنا شروع کی تھی۔ کینیا کی حکومت کو دداب پناہ گزین کیمپ کے اندر سے حملے کا شبہ ہے، اور اس لیے اس کا کہنا ہے کہ وہ سال کے اختتام پر اس کو بند کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چند پناہ گزین پہلے ہی سے رضاکارانہ طور پر صومالیہ لوٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ کینیا کے صدر اہورو کینیاٹا کا کہنا ہے کہ کسی کو بھی زبردستی صومالیہ نہیں بھیجا جائے گا، جہاں الشباب آج بھی ایک خطرہ ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایک تحقیقی تجزیے کے مطابق امریکہ میں خواتین ڈاکٹرز کی تنخواہ مرد ڈاکٹروں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ اس حوالے سے وائس آف امریکہ کی خصوصی رپورٹ کے ساتھ ارسلان شریف۔
امریکہ میں ایک تحقیق کے مطابق سرکاری میڈیکل کالجز کے اسپتالوں میں کام کرنے والی خواتین ڈاکٹر مردوں کے مقابلے میں سالانہ $20,000 کم کماتی ہیں۔ اس تحقیق کے نتائج پیر کو دی جرنل آف امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن میں شائع ہوئے ہیں۔ تحقیق میں 24 سرکاری میڈیکل کالجز اور امریکہ کی 12 مختلف ریاستوں کے 10,000 سے زائد ڈاکٹروں نے حصہ لیا، جس میں سے ایک تہائی خواتین ڈاکٹر تھیں۔ اس تحقیق کے سربراہ ہارورڈ میڈیکل اسکول سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر انوپم جینا ہیں، جن کے مطابق ان کی تحقیق کا مقصد امریکہ میں مرد اور خواتین ڈاکٹروں کی تنخواہوں میں موجود فرق ختم کرنا ہے، جس کے لیے انہوں نے سرکاری اعداد و شمار پر انحصار کیا ہے۔ تحقیق کے نتائج کے مطابق امریکہ میں مرد ڈاکٹر خواتین کے مقابلے میں سالانہ $20,000 سے $50,000 تک زیادہ کماتے ہیں۔ محققین کی جانب سے جاری بیان کے مطابق طب کے شعبے میں خواتین مردوں کے مقابلے میں کم ہی پروفیسر کے درجے تک پہنچ پاتی ہیں، اور ان کی زیادہ تر توجہ انٹرنل میڈیسن اور خواتین اور بچوں کے امراض کے شعبوں تک ہی محدود رہتی ہے۔ اسی طرح انہیں NIH یعنی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ جیسے اداروں کی طرف سے تحقیق کے لیے کم وسائل فراہم ہوتے ہیں، جبکہ انہیں اپنی تحقیق کو شائع کرنے کے لیے بھی کم مواقع ملتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق مرد اور خواتین ڈاکٹروں کی آمدنی کے درمیان یہ فرق سرجنز اور دوسرے اسپیشلسٹ میں کہیں زیادہ ہے۔ واضح رہے کہ ایک اور تحقیق کے مطابق امریکہ میں کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والی خواتین مردوں کے مقابلے میں 30% کم تنخواہیں گھر لے جا پاتی ہیں۔ ارسلان شریف، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایک نئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا بھر میں جامع اور گہرائی سے کی جانے والی صحافت خطرے میں ہے، چاہے اس خطرے کی نوعیت صحافیوں پر جسمانی حملے ہوں یا خبروں کے اداروں کے محدود بجٹ ہوں۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ سچائی کو دبایا جا رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کے جوڈی کیپوا کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
جرید انڈیکس آن سینسرشپ نے اپنی اس رپورٹ کو ڈینجر ان ٹروتھ، ٹروتھ ان ڈینجر، یعنی سچائی میں خطرہ، خطرے میں سچائی کا نام دیا ہے۔ ایڈیٹر ریچیل جولی کہتی ہیں، یہ ایک دو دھاری تلوار ہے، اور میں ان صحافیوں کو دیکھ رہی تھی جو مختلف نوعیت کے تمام حلقوں کے خطرے کی زد میں آ رہے ہیں۔ بہت سے مختلف قسم کے دباؤ ہیں، نہ صرف جسمانی تشدد بلکہ جرمانے اور نفسیاتی دباؤ بھی ہیں، اور میں اس بارے میں بات کرنا چاہتی تھی کہ کس طرح ہم لوگوں کے لیے وہاں ایک ایسی صورتحال ہے جس میں ہو سکتا ہے کہ ہم برسوں تک سچ تلاش نہ کر سکیں، کیونکہ عام لوگوں کو سچ بتانا زیادہ خطرناک بن جاتا ہے۔ صرف صحافی ہی خطرے میں نہیں ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سچائی بھی خطرے میں ہے۔ جسمانی حملوں میں قتل اور اغوا شامل ہیں۔ صحافیوں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم دا کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹس کا کہنا ہے کہ پچھلے سال 73 صحافی ہلاک کر دیے گئے تھے، اور اس رپورٹ کی اشاعت کے وقت تک اس سال 17 صحافی مارے جا چکے ہیں۔ جریدے دا انڈیکس آن سینسرشپ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عراق کے خطرناک علاقوں میں کام کرنے والے صحافیوں اور سرگرم کارکنوں کو نہ صرف اپنی حفاظت کی تربیت فراہم کرنا ضروری ہے بلکہ صحافیوں کا خیال رکھنے والے اداروں کا فرض بھی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شام، افغانستان اور یمن سمیت کچھ ملکوں میں تجربہ کار صحافی اکثر اوقات یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے لیے کام کرنا ممکن نہیں ہے۔ رپورٹ میں صحافیوں پر انتہا پسندوں یا دہشت گردوں کے لیبل لگانے کے بڑھتے ہوئے رجحان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ حکومتیں ان کی رپورٹنگ کے خلاف کارروائی کر سکیں۔ کچھ ملکوں میں قانون ایسی خبروں کی ممانعت کرتا ہے جو سرکاری عہدیداروں کی نکتہ چینی کے زمرے میں آ سکتی ہوں۔ جولی کہتی ہیں کہ اور پھر ان پر چھوٹے مالی بجٹ کا دباؤ ہوتا ہے۔ ان کے الفاظ:
On one level, there's the threat of the way that finance to journalism is changing journalism. So how journalists are doing.
ایک سطح پر ایک اور خطرہ صحافت کے لیے فنڈز کے استعمال کا وہ طریقہ ہے جو صحافت کو بدل رہا ہے۔ اس لیے اب صحافی زیادہ گہرائی پر مبنی جامع نوعیت کی رپورٹس پر بہت تھوڑا کام کس طرح کرتے ہیں۔ ان پر یہ دباؤ ہوتا ہے کہ وہ جلد از جلد خبر دیں۔ اس صورتحال میں ہم گہری تحقیق سے معلومات حاصل کرنے کا موقع کھو دیتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اخباروں کے پاس بہت کم بجٹ اور تھوڑے کارکن ہوتے ہیں، اس لیے یہ امکان کم ہے کہ وہ اس نوعیت کی رپورٹنگ کر سکیں جس طرح کی رپورٹنگ سن 1970 کے عشرے میں واٹر گیٹ کے نام سے موسوم سیاسی اسکینڈل کی ہوئی تھی، جس نے صدر نکسن کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا تھا، یا ماضی قریب میں کیتھولک پادریوں کی بچوں کے ساتھ جنسی زیادتیوں کو منظر عام پر لایا گیا تھا۔ اسے اکیڈمی ایوارڈ جیتنے والی فلم اسپاٹ لائٹ میں دکھایا گیا ہے۔ جولی اس کی وضاحت ایک گہری، جامع اور گندھی ہوئی رپورٹنگ کے طور پر کرتی ہیں۔
The days when journalists were given days to go and explore a story and really dig into something and have the opportunity to do something like go through pieces.
وہ دن جب صحافیوں کو خبر کی چھان بین اور حقیقی معنوں میں کسی چیز کی گہرائی میں جانے اور دستاویزات کی بہت بڑی تعداد کی جانچ پڑتال کرنے کا موقع حاصل کرنے، تفصیلات پر نظر ڈالنے اور اس چیز کا انکشاف کرنے کا جو امکانی طور پر ہو سکتی ہو دیے جاتے تھے، ان کی تعداد کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ بلا شبہ ایسے صحافی بہت تھوڑے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، لیکن اس نوعیت کی صحافت کرنے کے لیے صحافیوں کی تعداد اور عزم گھٹتا جا رہا ہے۔ جولی کہتی ہیں کہ حتیٰ کہ سوشل میڈیا، مثلاً ٹویٹر، خبروں کی تشہیر و اشاعت پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔
سوشل میڈیا ان ون سینس از اے گریٹ اینڈ ایکسائٹنگ انوویشن ویئر یو کین فائنڈ آؤٹ انفارمیشن۔
وہ کہہ رہی ہیں کہ سوشل میڈیا ایک حوالے سے بہت اچھی، دلچسپ اور ولولہ انگیز ایجاد ہے جہاں سے آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب اسے خبر کو دبانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ حکومتیں اپنے تعلقات عامہ کے شعبے میں بہت سرمایہ جھونک رہی ہیں، لیکن صاف بات یہ ہے کہ یہ کام صرف مثبت خبریں سامنے لانے کے لیے نہیں ہو رہا، بلکہ یہ صحافیوں سے نمٹنے اور ان کا مقام اور درجہ گھٹانے، صحافیوں کو نشانے پر رکھنے اور ان کی خبروں کا توڑ کرنے، اور قومی اور بین الاقوامی طور پر ان کے تشخص کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے ہو رہا ہے۔ جریدے دا انڈیکس آن سینسرشپ کی ایڈیٹر کہتی ہیں کہ بہت سے صحافی ایک مبصر کے طور پر اپنا مقام اور مرتبہ کھو چکے ہیں۔ جولی کا کہنا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ جیسے عسکریت پسند گروپوں کا اپنا میڈیا ہے اور انہیں اپنی خبریں بتانے کے لیے صحافیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ نامور اور مشہور شخصیات، امیروں اور نامور افراد اور ان کی تازہ ترین خلاف معمول مہم جوئی پر مبنی صحافت کا رجحان بھی بڑھ رہا ہے۔ جولی مزید کہتی ہیں کہ اگر عام شہری یہ جاننے کا مطالبہ کریں کہ ان کی حکومتیں کیا کر رہی ہیں، تو میڈیا کہیں زیادہ بہتر کوریج کی شکل میں رد عمل دے گا۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
روسی حکومت کی جانب سے انسانی حقوق کے کارکنوں اور سول سوسائٹی کی تنظیموں کو ڈرانے، دھمکانے اور انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنانے کے سلسلے میں شدت آ گئی ہے۔ حال ہی میں روسی حکومت نے غیر ملکی کارکنوں سے متعلق ایک متنازع قانون، فارن ایجنٹس لاء، کی خلاف ورزی کے الزام میں انسانی حقوق کی ایک کارکن ویلنٹینا چیرے واتینکو کے خلاف تحقیقات شروع کی ہیں۔ یہ قانون 2012 میں منظور کیا گیا تھا، جس کے تحت ایسی تمام غیر سرکاری تنظیمیں خود کو وزارت انصاف کے پاس بطور غیر ملکی ادارہ رجسٹرڈ کرانے کی پابند ہیں جو غیر ملکی امداد وصول کرتی ہیں اور سیاست کے شعبے میں سرگرم ہیں۔ مس چیرے واتین کو حقوق نسواں کے لیے سرگرم ایک تنظیم، ویمن آف دی ڈان فاؤنڈیشن فار سول سوسائٹی ڈیولپمنٹ، کی سربراہ ہیں۔ اپنے خلاف عائد الزامات کے تحریری جواب میں چیرے واتین کو نے کہا ہے کہ ان کی تنظیم نے خود کو مذکورہ قانون کے تحت اس لیے رجسٹرڈ نہیں کرایا تھا کیونکہ ان کا غیر ملکی امداد وصول کرنے یا سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا کوئی ارادہ نہیں۔ چیرے واتنکو کے مطابق تفتیشی افسران نے تحقیقات کے نام پر ان کی تنظیم کے دفاتر کی تلاشی لی اور کمپیوٹر اور دستاویزات اپنے ساتھ لے گئے۔ اگر چیرے واتنکو پر قانون کی خلاف ورزی کا الزام ثابت ہو گیا تو انہیں 2 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ روسی حکومت کا متعارف کردہ یہ قانون خاصا مبہم ہے۔ روسی حکومت نے اس قانون کا اطلاق اب تک انسانی حقوق اور سماجی شعبے میں کام کرنے والی 100 سے زائد تنظیموں پر کیا ہے، جن میں سے بیشتر کو قانون کے تحت عائد پابندیوں کے باعث یا تو اپنی سرگرمیاں محدود کرنا پڑی ہیں یا انہوں نے سرے سے اپنا کام ہی بند کر دیا ہے۔ امریکی محکمہ انصاف نے انسانی حقوق کی صورتحال سے متعلق اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں روسی حکومت کی جانب سے اس نوعیت کی متنازع قانون سازی کے رجحان میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق روسی حکومت اپنے مقصد کے حصول کے لیے نہ صرف کڑے قوانین بنا رہی ہے بلکہ ناقدین کی آواز دبانے کے لیے پہلے سے موجود قوانین کا بھی غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ روسی حکومت خود پر تنقید کرنے والی تنظیموں اور افراد کو ہراساں کرنے، جرمانے لگانے، ان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے اور انہیں قید کرنے کے لیے بھی ان قوانین کا سہارا لیتی ہے۔ روس میں صرف غیر سرکاری تنظیمیں ہی نہیں بلکہ آزاد ذرائع ابلاغ، بلاگرز، حزب اختلاف کے رہنماؤں اور کارکنوں کو بھی اسی طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ امریکہ کا روس سے مطالبہ رہا ہے کہ وہ اس طرح کے تمام قوانین منسوخ کرے اور ایسی تمام پالیسیاں ترک کرے جو روس میں سول سوسائٹی کی سرگرمیوں کی راہ میں حائل ہیں اور جن کے نتیجے میں ویلنٹینا چیرے واتین کو جیسی شخصیات کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
راحت فتح علی خان کو ملا لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ۔ تفصیلات فکر و فن میں۔
ہو لگ تم سے من کی لگن، لگن لگ تم سے من کی لگن، لگن لگ تم سے من کی لگن۔
دنیا بھر میں قوالی کو ایک نئی شان عطا کرنے والے راحت فتح علی خان کو آکسفورڈ یونیورسٹی نے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا ہے۔ وہ بالی ووڈ میگا سٹار امیتابھ بچن کے بعد دوسرے ایشیائی فنکار ہیں جنہیں عالمی شہرت یافتہ برطانوی یونیورسٹی نے اس اعزاز سے نوازا ہے۔
سانسوں کی مالا پہ، سانسوں کی مالا پہ سمروں میں پی کا نام۔
ایسا اعزاز ہے جو کسی اور پاکستانی فنکار کے حصے میں نہیں آیا۔ ہر دل عزیز فنکار ہونے کے باوجود خود راحت فتح علی خان آکسفورڈ کے دورے کو اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتے ہیں۔ راحت نے منگل کو اس تاریخی یونیورسٹی کے شعبہ موسیقی کے طلبہ اور طالبات کو قوالی کے فن اور اس کے اسرار و رموز سے آگاہ کیا اور اپنی پرفارمنس کو اسٹوڈینٹس کے لیے بطور پریکٹیکل پیش کیا۔
محبت کی راہوں میں آ کر تو دیکھو۔
راحت فتح علی خان کی اس انداز میں پیش کردہ تھیوری اور پریکٹیکل کے سنگم سے
طالبہ خوب فیض یاب ہوئے۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس دوسرے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ تیسرا نیوز شو اب سے ایک گھنٹے بعد پیش کیا جائے گا، اور اس دوران پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل، جسے پیش کریں گی شہناز نفیس، اور پروڈیوسر ہوں گے اسفر امام، جبکہ انجینئر ہوں گے راب میکلین۔ ہمارے اس شو کو پیش کر رہے تھے آپ کے لیے انجم ہیرلڈ گل، اور ایڈیٹر تھیں مدثرہ منصر۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔